کہ اللہ رب العالمین جل والا اس گھر پہ کلام مجید فرقان حمید کی سرحمت کا نزول فرمائے اور محبت قرآن اور قرآن مجید کی جو اہمیت و قدر و اعتبار کو باقی رکھنے کا جو اہتمام کیا گیا ہے. حاجی صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین, برادری کے تمام مرحومین کہ اللہ مدارج بلند فرمائے اور اس کی بہترین برکات عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر و رشفا من الدیم, فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم, ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مختصر چند باتیں عرض کرنے کی سعادت پاؤں گا. اللہ رب العالمین جل والا کا یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید, اس سے محبت, اس سے تعلق ایمان کی بیان دلیل ہے اور اسلام کی بقا اور اس دین کی بقا قرآن مجید کے وجود کے ساتھ ہے اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے ذمہ کرم پر لی تو اپنے بندوں کو, اپنے خاص بندوں کو اس کلام پاک کی خدمت پر معمور فرمایا. دین اسلام میں اس شخصیت کی سب سے زیادہ عزت و قدر ہے جس نے قرآن مجید کی خدمت کی, قرآن کریم کو پڑھا, قرآن کریم کو پڑھایا اور اس کی حفاظت کی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے سے, رفیق اعلیٰ کے سفر سے چند سال, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 9 ہجری میں چند وفود دور دور دراز علاقوں سے حضور کی خدمت میں آتے. ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں ایک بچہ تھا جس کی عمر صرف 8 سال تھی, ان کا نام تھا عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو, کیونکہ حضور کی نبوی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری قرآن نے یہ ذکر کی کہ یتلو علیہم آیاتہ, کہ وہ قرآن آیات کو سکھائیں گے, پڑھائیں گے کہ اس کا پروننسیشن, تلفظ کیسے ہوتا ہے, اور پھر ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ, پھر قرآن کی جو تعلیم ہے, جو اس کے احکام ہیں وہ بتائیں گے, اور پھر جن آیات کی تشریح اور اس کی توضیح اور اس کی تفسیر ضروری ہے وہ بھی آپ بیان فرمائیں گے, اور پھر قرآن کے دیے ہوئے احکام اور اپنی مبارک سیرت کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کریں گے, یعنی ان کے اخلاق کو درست کریں گے, طبیعتوں کو برے اخلاق سے ہٹا کر نیک اخلاق کی طرف لائیں گے اور طبیعتوں میں عبادت کا شوق, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا شوق اور اخلاق حسنہ کے بیان اور قبول کرنے کے شوق کو آپ اٹھائیں گے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تلاوت قرآن کرتے تو یہ جو وفد آیا تھا, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے پردہ فرمایا, رفیق اعلیٰ کا سفر کیا, وہ 11 ہجری تھی. 9 ہجری میں عام اجازت دے دی گئی تھی کہ لوگ آئیں اور مسجد نبوی کے قریب رکھیں, تو لوگ آتے تھے دور دراز سے, یمن سے, شام سے, مصر سے قافلے آتے تھے اور وہ مسجد نبوی کے سائڈ میں, سراؤنڈنگ میں رکھتے تھے, خیمہ زن ہوتے تھے اور ان پر کوئی زبردستی اور جبر نہیں تھی کہ وہ آئے, دیکھیں اسلام کو, دیکھیں اسلام کی باتیں سنیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سنیں اور پھر ان کی مرضی ہے وہ کیا کریں. لیکن جب یہ وفود حضور کی خدمت میں آتے تو تقریباً اس وفود کی تعداد سیرت کے اندر بے شمار ہے, حضور سید عالم کے اخلاق، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے علاقے کے نظام، سیاسی نظام یا مذہبی نظام سے ایسی ذہنی طور پر پریشان تھے. جب اسلام کا یہ اخلاقی نظام اور توحید کا یہ نظام جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہو تو اللہ کا نظام، اللہ کی توحید اور قرآن کے فرامین کو سن کر تو یوں ہی دل تمانیت اور حق کی طرف آتا ہے، پھر وہ حضور کی زبان سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی تاثیر دوبالا ہے. تو وہ جو وفود آتے تھے اور مسجد نبوی کے قریب وہ خیمہ لگا کر بیٹھ جاتے، کوئی 15 دن، کوئی 20 دن، کوئی 10 دن، اور وہ باقاعدہ حضور سے آ کر ملتے، اپنے سوال جوابات پوچھتے، حضور جو خطاب فرماتے وہ اس کو سنتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے ساتھ ڈیلنگ کرتے وہ حضور کا رویہ دیکھتے. اور یقیناً آپ سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، ان میں خالی ہاتھ کوئی نہ جاتا، سب اپنے مرضی سے اسلام کو قبول کر لیتے، کوئی جبر نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی. آپ آئیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جبر اور زبردستی کا اسلام سے تعلق بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین، ایمان جو ہے اس کا تعلق دل سے. ظاہر سے اگر آپ کسی کو مسلمان ڈنڈے کے زور پر یا سختی کے زور پر کر دے اور اندر سے وہ منافق رہے تو وہ تو کافر سے زیادہ آپ کے لیے نقصان دے، کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا بھی مسلمانوں کا لبادہ پہن کر اور دل میں اس کے اسلام نے اللہ کی توحید اور نبی پاک کا اسلام اور آپ کی رسالت نے گھر نہیں کیا ہے، تو وہ تو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا کہ وہ آپ کی باتوں کو سنے گا، باہر جا کر بیان کرے گا. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ جبری طور پر کسی کو مسلمان کیا گیا، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ جبری طور پر آپ کسی کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، دل سے مطیع نہیں کر سکتے. اور اسلام کہتا ہی اس کو جب تک دل اللہ رسول سے راضی نہ ہو، اور دل جو ہے وہ ڈنڈوں سے تلواروں سے راضی نہیں ہوتا جب تک دل اخلاق اور اس تعلیم سے مطمئن نہ ہو جائے. جس طرح کہ یورپ میں کچھ دن سے ہمارے سندھ کی طرف یہ بڑا پروپیگنڈا میڈیا میں چلا تھا، کیونکہ ہمارے وہاں این جی اوز کو ایڈ لینے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، تو سندھ میں یہ ڈرامہ مچایا تھا کہ جناب جو ہے وہ جبری مسلمان کر رہے ہیں. جی جبری مسلمان، عورتوں کے حقوق نہیں، اقلیتوں کے حقوق نہیں. تو دھنا دھن یورپ سے ایڈ آنا شروع ہو گئی این جی اوز کو، ٹھیک ہے یہ پیسہ پکڑیں آپ کام کریں سندھ میں جا کر. تو ہم نے صرف یہ بات کی کہ کس نے زبردستی مسلمان کیا ہندو لڑکیوں کو یا کلمہ پڑھایا، تو آپ ہمیں بھی بتائیں. اور جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں ان کو سامنے لائیں نا آپ، وہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ایک سمپل اور بالکل بہت اچھا بات تھی، لیکن ان کو چھپا کر رکھا گیا اور سارا منفی پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا گیا صرف ایڈ اور پیسہ پکڑنے کے لیے این جی اوز کی طرف سے، کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر، اقلیتوں پر. میں نے کہا جتنا ظلم یہاں اکثریت کے اوپر ہے اقلیت تو مزے کر رہی ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ یہاں مارا جاتا ہے، شریعت کے خلاف قانون یہاں پر پاس ہوتے ہیں، تو یہاں پر تو سب سے بڑا نقصان ہی اکثریت کو ہے، اور آپ اقلیت کی بات کر رہے ہیں کہ مائنورٹی کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہاں تو مائنورٹی کے بڑے مزے ہیں، پوری دنیا کے اندر کہیں پر آپ مائنورٹی اور اقلیتوں کی اسمبلی میں سیٹ نہیں دیکھیں گے، یہاں پھکڑ میں سیٹ مل جاتی ہے. یہ دنیا کا پہلا ملک ہے ہمارا جہاں 3-4 سیٹیں مفت میں قومی اسمبلی کے اندر موجود ہوتی ہے. آپ برطانیہ کو دیکھ لیجیے، آپ امریکہ کو دیکھ لیجیے، سب سے بڑی سیولائز جمہوریت ہے، لیکن وہاں پر اقلیت کا کوئی اعتبار نہیں. تو جتنا نخرا یہاں اقلیت کا اٹھایا جاتا ہے کہ پھگڑ میں ہندو کو ایک سیٹ دے دیتے ہیں تو نہ فلانے کو سیٹ، جیسا ہمارے وہاں آپ تو بڑی اسٹرگل کر کے اور جدوجہد کر کے الیکشن جیتتے ہیں، اقلیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو سب کو پتا ہے، اخبار میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، اقلیتوں کی تو پہلے سے ایک ریزرو سیٹ ہوتی ہے کہ بھائی قومی اسمبلی میں 2 تو کم سے کم غیر مسلم ہوں گے. لیکن یہ مزے دنیا میں غیر مسلموں کے ملک میں بھی نہیں ہے، بھارت میں بھی نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی نہیں، امریکہ میں بھی نہیں. یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں بات کہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کہ جناب اقلیتوں کو، غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے. ہم نے کہا وہ زبردستی مسلمان ہو کر ہمارے کس فائدے ہوگا، کیونکہ اسلام کا نام صرف داڑھی رکھنا اور آگے جھک جانے کا مراد نہیں جب تک وہ دل سے اس حقیقت کو قبول نہ کرے. تو یہ جو ہے کہ مسکنسپشن اور پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ واقعہ جو سیرت کا میں پیش کر رہا ہوں، چند منٹ میں بات کو ختم کریں گے، تو یہ آپ دیکھیے حضور سید عالم خود جلوہ گر ہیں اور علاقوں پر کنٹرول ہو چکا ہے. یعنی آپ دیکھیے 9 ہجری میں میرے بھائیوں بزرگوں 10 لاکھ مربع میل پر رسول اللہ کی حکومت تھی، اور اتنا زور مسلمانوں کے اندر تھا جو مکے کو فتح کر لیا ہے، اور 9 ہجری کے اندر تبوک میں رومن امپائر کو دوڑا دیا ہے، اور اس کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ وہ دمشق سے نکل کر آئے، سرکار تو مدینے سے نکل چکے تھے، اور تبوک کا مقام حضور نے وہاں جا کر ویٹ کیا ہے. تبوک کے مقام پر جنگ نہیں ہوئی، اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، لیکن تبوک کے مقام پر جنگ نہیں ہوئی ہے، حضور وہاں رکھے
اور حکمت عملی دیکھ رہے تھے کہ رومن کا جو کیپٹل تھا دمشق، وہاں سے ان کی فوجیں باہر آتی ہیں، کہاں تک آتی ہے، کیا ان کی حملی ہے، جاسوس خبریں لا رہے تھے. 22 دن حضور تبوک میں رکھے ہیں اور قصر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 22 دن میں قصر کی نماز نہیں ہوتی، قصر کی نماز تو 15 دن سے کم دن میں ہوتی ہے. تو یہ حضور نے 22 دن تک مسافرانہ نماز ایک جگہ پر پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے مستقل وہاں نیت اقامت نہیں کی تھی، یعنی ابھی خبر آئے گی تو آگے بڑھیں گے، ابھی خبر آئے گی تو آگے بڑھیں گے، ابھی خبر آئے گی. تو 22 دن حضور نے تبوک کی جگہ پر گزارا، اور 2.5 لاکھ فوج لے کر رومن دمشق کے اندر گھوم رہا تھا، لیکن اس کی جرت نہیں رک آئے، اور حضور کی لشکر کی زیادہ سے زیادہ تعداد 34,000 تھی. تو اب آپ دیکھیں اتنا روب مسلمانوں کا تھا، یہ میں صرف آپ کو سراؤنڈنگ کی باتیں بتا رہا ہوں، اتنا روب اور اتنی طاقت مسلمانوں نے بنا لی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے جو وفود حضور کے پاس آتے تھے ان کو عام اجازت تھی کہ آپ آئیں، آپ کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا، پانی بھی پیش کیا جائے گا، آپ مسجد نبوی کے قریب بیٹھے، ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھیں، ہم کیا باتیں کرتے ہیں وہ آپ بالکل فرینکلی دیکھیں اور سمجھے. تو باقاعدہ تو وہاں پر جبر کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بات بھی آپ دیکھیں جو یہ کہا کہ تلوار پر اسلام پھیل گیا اور جناب جو ہے وہ زبردستی ہو گیا، تو یہ تو بالکل عقل کے مطابق ہی نہیں ہے. کیونکہ اسلام جو یہ تھوڑی کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کسی کو اپنی نوکری پر رکھ لیں، اسلام تو یہ کہ دل سے وہ اندھیرے میں بھی اللہ کا وفادار رہے اور رسول کا وفادار رہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل سے متاثر نہ ہو. تو جبر تو اسلام میں ہے ہی نہیں، جبر سے فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو اندر سے مطیع کرنا ہے، انٹرنل اندر سے وہ اللہ رسول سے راضی ہو جائے کہ جو بات سب کے سامنے کرتا ہے وہ تنہائی میں بھی کرے. تو میں عرض کر رہا تھا اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اسلام کے خلاف صرف یہ منفی پروپیگنڈا ہے، یہ سیاسی مذہب نہیں ہے کہ ڈنڈا مار کر آپ نے اس تنظیم والے کو اپنے ساتھ لے لیا اور جبری اس کا ووٹ اس میں ڈلوا دیا، نہیں، یہ تو دل کا رشتہ ہے نا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. مومن بندہ صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، زبان سے اعلان سے نہیں ہوتا، جب تک زبان جو اعلان کر رہی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ حق ہیں، ان باتوں کو جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے جب تک دل اس بات کو سچ نہیں مانے گا بندہ مومن نہیں ہوگا. اس لیے آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر وقدر خیری وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کہہ کے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں نے یہ لمبی پوری فہرست بیان کی ہے، تو زبان سے میں نے اس کا اعلان کیا ہے لیکن دل میرا سچ جانتا ہے. اب آپ دیکھیے بات آ جائے اس نقطے پر جو یہ بات بتانی ضروری تھی قرآن کے حوالے سے. تو ایک وفد آیا تھا، ان میں ایک بچہ تھا 8 سال کا، اس کا نام عثمان تھا، عثمان بن عاص. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید پڑھاتے تھے تو وہ آرام سے آ کر حضور کے قریب بیٹھ جاتا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حضور پڑھاتے تھے نا تو وہ آیتوں کو یاد کر لیتے تھے. ایک دن بڑے پریشان وہ بیٹھے ہوئے تھے، عثمان جو بچے تھے 8 سال کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عثمان تم پریشان کیوں ہو؟ کہ لگے یا رسول اللہ میں یہاں سے بات پوری یاد کر کے جاتا ہوں، رات کو تو یاد رہتی ہے، صبح اٹھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں کہ میں بھول جاتا ہوں قرآن. تو حضور سید عالم نے عثمان بن عاص جو 8 سال کے بچے تھے ان کو اپنے قریب کیا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور حضور سید عالم نے اپنے دست مبارک رکھ کے فرمایا کہ شیطان جو اصل تو ابلیس ہے، ابلیس جس کو عزازیل کہا جاتا ہے وہ باقاعدہ ایک مشخص کوئی خیال نہیں ہے. ابلیس جس طرح کے بعض جاہلوں نے کہا کہ آدم ایک نیکی کا خیال ہے معاذ اللہ اور ابلیس ایک برائی کا خیال ہے، یہ کفری عقیدہ نہیں. جس طرح حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشخص شخصیت ہے، تو بلا تفشی بلا تمثیل شر کے اندر جو ابلیس، ابلیس تو اس کو کہا گیا، ابلیس کا معنی مایوس ہو جانا، کیونکہ وہ اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا. اصل اس کا نام کیا تھا؟ عزازیل. وہ بھی ایک مشخص شخصیت ہے اور اس کی پھر ذریت ہے، جیسے شیطان شیطان شیطنت سے اس کی شرارت میں، اس طرح اس کی ذریت ہے، یعنی اس کی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی اس کی پوری فیملی ہے، جس میں سے ایک کا نام رسول اللہ نے فرمایا خنزب، خانون زا باب خنزب. حضور نے فرمایا ایک شیطان کے ذریت میں سے ہے کہ وہ مومن کے دل میں گھستا ہے اور اس سے قرآن کو بھلاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عاص کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اور فرمایا کہ اے خنزب اخرج یا خنزب من صدر عثمان، اے خنزب نکل جا عثمان کے سینے سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو جو بھولی ہوئی آئے تھے وہ بھی مجھے یاد آنے لگی تھی. تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ قرآن کو حفظ کرانے میں حضور نے خود بہت سپورٹ دیا امت کو. ایک تو ان کا حافظہ بھی تھا. اس میں ایک بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں موجود ہے, دو روایتیں پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں. شوق قرآن ہے, قرآن کو پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے, قرآن کو سنانا بھی حضور کی سنت ہے. یہ اعزاز اللہ نے قاری کو دیا, یہ اعزاز اللہ نے قرآن سننے والے کو دیا. اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے, اور اگر وہ کسی سے قرآن سنتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کی سنت پر عمل کر رہا ہے. سرکار کے صحابی ہیں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, بڑے جل و قدر صحابی ہیں, بہت معتبر صحابی ہیں, جن کے قرآن کو جبریل امین سننے کے لیے آتے تھے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے, بلایا حضرت عبید بن کعب کو. حضرت عبید بن کعب آئے سید القرا, انصاری صحابی مدینے کے, جن کے پیچھے حضرت فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح کو شروع کروایا تھا. جو امام بنایا تھا وہ حضرت عبید بن کعب تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے بلایا اور فرمایا, عبید تم ایک ایسا کام کرو کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھتا ہوں, میرا ذرا پڑھنا سنو. تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ آپ پر تو, یا رسول, بخاری کے الفاظ, آپ پر تو وہی نازل ہوتی ہے. یعنی منجا ہوا استاذ اپنے کسی طالب علم سے کہے کہ لو تو روزانہ مجھے سناتا ہے, ذرا آج میرا سن تو مجھے بتائیے اس پر کیسے گزرے گی. گزرے گی الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کو اس ذکر پر اعتماد آ جائے گا کہ یقیناً یہ ذکر اتنا اور یہ بات اور یہ تعلیم اتنی ضروری ہے کہ میرا استاد مجھے بلا کر سنا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ میرے اس تعلیم جو سنا رہا ہے اس کی قدر بہت ہے. تو شاگرد کے دل میں اعتماد بٹھانے کے لیے حضور نے عبید بن کعب کو بلایا, فرمایا ادھر آؤ. آ گئے, فرما میں تمہارے سامنے قرآن پڑھتا ہوں تو تم میرا قرآن سنو. کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن اترتا ہے, میں کیسے پڑھوں؟ تو حضور فرما, ان اللہ سماک, اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ عبید کو قرآن سناؤ. یہ بخاری کے الفاظ, ان اللہ سماک, اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ عبید کو قرآن سناؤ. حضرت عبید کہنے لگے, ان اللہ سمانی, اللہ نے میرا نام لیا؟ فرما ہاں. وہ یبکی, وہ دھاڑے مار کے رونے لگے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ان کو سنایا. تو یہاں سے پتا چلا کہ بڑا چھوٹے کو سنائے یہ بھی سنت ہے, استاد شاگرد کو سنائے تو اس وقت یہ سعادت اسے بھی مل رہی ہوتی کہ حضور سید عالم نے یہ کیا. اور کبھی کبھار یوں ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں سے بیٹھے ہوں تو کسی کو بلائیں, آج تم اپنا سناؤ مجھے. یہ قرآن کی محبت کو پیدا کرنے, یہ حدیث مسلم شریف, یہ بخاری سے میں نے پڑھی آپ کے ساتھ. یعنی پڑھانا, بڑے کا چھوٹے کو سنانا, یہ بھی سنت اور اعزاز قرآن ہے. اور چھوٹے کو بلا کر سننا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. استاد شاگرد کو سنائے, یہ بھی حضور کی سنت. شاگرد کو بلا کر اس سے سنیں, یہ بھی حضور کی سنت. اس دونوں طریقوں کے ذریعے قرآن کا اعتماد, اس کی تعظیم اور اس کی محبت کو دل میں اتارنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت اچھی قرآت فرماتے تھے. اور ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر یہ قرآت کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور سرکار نے دروازے سے دیکھا تو یہ قرآت کر رہے تھے. اس وقت سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے. حضور نے دروازے پر کھڑے ہوئے ان سے دعا کی, فرما جا, جو مانگے گا خدا تجھے عطا فرما دے گا. تو حضرت عمر نے کہا, اتنی بڑی بشارت عبداللہ ابن مسعود کو ملی ہے تو میں یہ بات ضرور ابن مسعود کو بتاؤں گا. کہتے ہیں کہ جناب تھوڑی دیر کے بعد جب میں دوڑتا ہوا ہے عبداللہ ابن مسعود کے پاس, ظاہر سی بات ہے کہ جو نیکی کے خواہاں ہوتے ہو بشارتوں کی بشارتوں سے خوش ہوتے ہیں, دوڑتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے, میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تلاوت دروازے پر سنی اور کہا جو مانگنا ہے مانگ لے. عبداللہ ابن مسعود مسکرا کے کہنے لگے, ہاں ہاں عمر, تم نے بتایا, بہت شکریہ, لیکن تم سے پہلے مجھے ابو بکر بتا گئے. تو حضرت عمر کہنے لگے, او ہو, میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھ سکتا. یعنی ہر نیکی کے اندر ابو بکر اول آتے ہیں. تو یہ واقعہ وہاں پر بھی گویا کہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا, مسلم شریف کتاب القراءات کی حدیث ہے, وہ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے, بخاری شریف باب القرآن کے اندر وہ روایت تھی, عبید بن کعب والی. حضور نے بلایا کہ عبداللہ ابن مسعود کو ادھر آؤ. آ گئے, فرما قرآن سناؤ. مجھے آپ بتائیے کہ جب ایک مضبوط استاذ اپنے کسی شاگرد کو بلائے ذرا سبق سنانا, تو مجھے بتاؤ شاگرد پر کیا گزرے گی. شاگرد بھی کہے گا کہاں سے پڑھوں, استاد کہے کہیں سے بھی پڑھ لے تیری مرضی. تو شاگرد بھی کہے گا بالکل, هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. یعنی وہ بھی کوئی آسان سبق سنائے گا. جس کو وہ ہمیشہ ذہن میں دوہراتا رہتا ہوگا. اس بات کو ذرا سمجھیے, جس پر اس کا حدر, اس کا تلفظ, اس کی ترتیل بڑی مضبوط ہوگی, یا پھر اس آیت کو پڑھنے سے اس کو مزہ زیادہ آتا ہوگا. اب ذرا سنیے, جب حضور نے عام اجازت دی عبداللہ ابن مسعود کو, انہوں نے آیت کون سی پڑھی, بلایا عبداللہ ابن مسعود کو, صحابہ کا ذہن کن چیزوں کے پیچھے گھومتا تھا ذرا دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے بلایا, عبداللہ ابن مسعود آئے, فرمایا کہ مجھ پر سنا. کہنے لگے حضور کہاں سے؟ فرمایا جہاں تیرا دل چاہے. سنا, آج میرا جی چاہتا ہے تیرے سے سنوں. سنا تو وہ کہنے لگے حضور آپ پر, انہوں نے بھی یہ جملہ کہا, حضور آپ پر تو قرآن اترتا ہے, میں کیا سناؤں. فرمایا بس سنا دے. تو یہی شاگرد کی طرح, جب بڑا استاد شاگرد کو کہے بس آج سنا دے, تو وہ بھی کہا ایسا سبق سناؤ جس میں غلطی نہ آتی, یا جو مجھے پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہو. تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیت پڑھی, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اس کو سن کر حضور اتنا روئے, اللہ اکبر, مسلم شریف میں کہ سرکار کے گربان مبارک پر پس آنسو آ کے گر رہا تھا. یہ آیت میں کیا تھا؟ اور صحابی کا شوق بھی دیکھیں, صحابی نے کون سی آیت کو مضبوط کر کے رکھا تھا جس میں حضور کی اتنی بڑی قدر و شان ہے. فرمایا کہ فکیف اذا, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ رب العالمین آیت فرمایا فکیف, حبیب و وقت کیسا ہوگا, اے میرے محبوب و وقت کیسا ہوگا, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, جب ہر ایک امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اس امت کی گواہی کے لیے, وہ جتنا بیکا اللہ الائی شہیدا, پھر ساری خدائی پر حبیب تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. مانا کہ تیری بعثت آخر میں ہو رہی ہے, لیکن موسیٰ کی امت کی بھی گواہی تو ہی دے گا, ابراہیم کی امت کی گواہی بھی تھی پہلے. یعنی ان امتوں کو بلایا جائے گا, حضرت موسیٰ کو بلایا جائے گا, بتائیے آپ کی امت نے کیا کیا. فرض کیجئے کہ نبی کا حوالہ دے رہا ہوں بات مختصر کرنے کے, وہ کہیں گے یا اللہ میں نے قوم کو توحید بتائی, دین بتایا, اتنے سال میں نے ان کو فرعون سے بچایا. سارے عمر سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تم نے کیا کیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس اگر کوئی بتانے آتا تو ہم انکار کرتے, قیامت کا دن ہے, اتنا بڑا تو بادشاہ ہے مولا, ہم انکار کرتے. وہ سرے سے بالکل پھر جائیں گے. تو اب آپ دیکھیں نبیوں نے تو گواہی دی, وہ نبیوں کی گواہی کے منکر ہو گئے. اللہ فرماتا ہے ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے اس کے نبی کو, اور اس نبی کی گواہی کی تصدیق کے لیے حبیب ان سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی صداقت کے لیے تیری ذات کو گواہ بنائیں گے. جسے خبر ہی نہیں وہ گواہ کیسے بنے گا, جو موجود ہی نہیں تو گواہ کیسے بنے گا. میں نے کہا مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے, یہ حضور اللہ سے پوچھا. اللہ رب العالمین نے بتایا تو اپنا عقیدہ درست کر لے. حضور آئیں سب سے آخر میں, لیکن خبر ان کو پچھلے سب کی ہے, کیونکہ جو آئی ایویڈنس جس کا جو ہوتا ہے, جو آنکھوں سے نہ دیکھے وہ گواہ کیسے بن سکتا ہے, جو موجود نہ ہو گواہ کیسے بن سکتا ہے. عدالت کے اندر اگر کوئی کیس بیان کرے کہ یہ میرا ہے, اور عدالت کہے کہ جاؤ گواہ لاؤ, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں سنا ہے, وہ جو فلانے نے سنا تھا نا میں نے اس سے سنا ہے. انہوں نے کہا اس کو چارج کرو تو جیل میں ڈالو, اس نے توہین عدالت کی, اس نے جب خود نہیں سنا تو یہ گواہ کیسے بنتا ہے. یعنی شہادت علی شہادت, یہ کہہ رہا میں نے نہیں سنا, میں نہیں تھا, میں نے تو فلاں سے سنا. تو عدالت فوراً اس کو چارج کرے گی کہ اس نے توہین عدالت کیا. تو یہ نہیں ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ سے پوچھ کر گواہی دوں گا, میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ کر ان کی امت کی گواہی دوں گا, میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کر. نہ, اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا فکیف اذا جئنا. غور کیجئے قرآن ہے, حضور کو کیا سمجھا ہے کسی نے؟ قرآن سے سمجھے نا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید, حبیب وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ لائیں گے, وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, اور پھر آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. محبت سے کہو سبحان اللہ, یہ حضور کی شان ہے, یہ حضور کی عظمت ہے, یہ حضور کا مقام ہے. سرکار کے علم پر زمین کرودنے والے کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت دے, اللہ اپنے حبیب کے علم کیسے عطا فرمایا اور کیسی وسعت. اور صحابی کو بھی ادھر ادھر کچھ یاد نہیں, سارا قرآن محبوب ہے, لیکن صحابی نے پکڑ کر کون سی آیت کو رکھا تھا جس میں حضور کی شان کو واضح کیا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ ہے کہ یہ ہمارا نہیں کہ ہم ان اللہ و ملائکہ تو ہر جگہ پڑھتے رہتے ہیں, یا ورفان اللہ کا ذکر پڑھتے, یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ حضور سید عالم کے مقام و مرتبے کی آیات وہ زیادہ شوق سے پڑھتے تھے. یوں تو سارا قرآن زیادہ شوق سے ہے. بات کو یہاں ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں, حضور کیوں روئے؟ اس کی دو وجہ علماء نے لکھی ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں اس کی وجہ لکھی ہے. فرمایا ایک تو اللہ کے احسان پر حضور نے شکرانے میں روئے ہیں, کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ قدر، یہ عزت، یہ مقام عطا فرمائی کہ تو حاکم مطلق ہے، تو عالم الغیب و شہدہ ہے، لیکن تیرے حضور تمام نبی حاضر ہوں گے، وہ سب سچے ہیں، لیکن ان کی سچائی کی گواہی میں ان کی طرف سے گواہ بن کر آؤں گا، تو مجھے تو نے یہ سرداری اور افسری عطا فرمائی. ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے، علماء نے لکھا ہے وسیط کے ساتھ کہ حضور سید عالم کو ایک ایک اعمال کی خبر اللہ عطا فرماتا ہے، ایک ایک اعمال کی خبر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. تو حضور سید عالم نے اپنی امت کے جو برے اعمال علیہ باللہ ہمیں کوتاہیوں سے اللہ معاف، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم فرمایا، جس طرح حضور فرمایا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، حیاتی خیر النکم و مماتی خیر النکم، تمہارا اور میرا تم سے دور ہو جانا بہتر ہے. صحابہ نے کہا حضور وہ کیسے، درمیان میں ہونا تو بہتر ہے کہ قرآن اترتا ہے، ہم آپ سے مسائل پوچھتے ہیں، آپ کی وفات کیسے بہتر ہے؟ حضور فرمایا جب میں قبر شریف میں جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جو اچھے اعمال ہوں گے تو حمدت اللہ علیہ، میں اس پر اللہ کی تعریف کروں گا، اور جو برے اعمال فرشتے لا کر بتائیں گے فلاں بن فلاں نے فلاں وقت یہ کیا ہے، تو میں قبر میں تمہارے لیے سفارش کروں گا. عبی بن کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور اس شخص نے میرے سامنے اس انداز میں قرآن کو پڑھا جو قرآن کو پڑھنے کا معروف طریقہ نہیں تھا، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے. یہ دو منٹ کی بات ذرا سنیے، یہ ہمارے اس موضوع سے ذرا ریلیٹ ہے، تاکہ یہ موقع ملا ہے تو ہمیں یہ باتیں قرآن کے حوالے سے پتا چل جائے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عرب کے 9 قبیلے ایسے تھے جن کی زبان صحیح عربی تھی، لیکن ان کے پروناؤنس کے طریقے الگ الگ تھے، وہ لہجہ ان کا الگ الگ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، جو بوڑھے صحابہ تھے وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قبیلوں میں یہ جو لفظ ہے اس کو جس انداز میں ہم پروناؤنس کرتے ہیں اس کی ہمیں آپ اجازت دیں. تعلمون کا تعلمون پڑھنا، فتبینو کو ویثبتو پڑھنا، معنی ایک ہی بنتا تھا، تلفظ الگ ہوتا تھا. تو جامع ترمذی کی حدیث سے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میری امت کے یہ بوڑھے لوگ اب یہ کہاں قرآت سیکھتے رہیں گے، ابھی تو قرآن اتر رہا ہے، اب یہ کہاں قرآت سیکھتے رہیں گے، تو یا اللہ میری امت پر آسان کر دے، اور میری امت کے بوڑھوں کے واسطے جو ان کے قبیلوں کی جتنی قراتیں ہیں نا ان قراتوں کی اجازت دے دے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا. یہ الگ ہے کہ عثمان غنی کے دور میں تمام احکام کو منسوخ کر کے قرات قریش پر جمع کر دیا گیا. عبی بن کعب کیونکہ قاری تھے، یہ بیٹھ کر نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے اس انداز میں تلاوت کی کہ آپ کو بڑی طبیعت پر گرانی گزری. آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھا، غلط قرآن پڑھا. انہوں نے کہا جی میں نے بالکل صحیح قرآن پڑھا ہے. انہوں نے کہا تم نے غلط قرآن پڑھا. دونوں کا جھگڑا ہو گیا، چلو حضور سے فیصلہ کرواتے. سرکار کے پاس لے گئے. عبی بن کعب کہتے ہیں جب میں حضور کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فلاں آیت جو ہے نا وہ غلط پڑھی. سرکار نے اس سے کہا چلو تم پڑھو. انہوں نے پڑھا، سرکار نے کہا صحیح پڑھی ہے، کوئی غلط نہیں پڑھی. تو انسان ہے. عبی بن کعب کہتے ہیں میرے دل کے اندر ایک بڑا عجیب خیال آیا، جو زمانے جاہلیت میں بھی میرے لیے میرے دل میں کبھی حضور کے لیے آیا نہیں تھا، اور میں حیران تھا کہ میرا دل کس طرف جا رہا ہے. تو کہتے ہیں حضور نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار نے اٹھ کر میرے دل پر ہاتھ رکھا تو کہا ہاتھ رکھنا تھا تو وہ غلط بات میرے دل سے نکلی اور مجھے یوں لگا جیسے میں خدا کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کو دیکھ رہا ہوں. یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ ایک جھٹکے کے اندر اس صحابی کو مقام آسان پر پہنچایا. تو حضور کی اپنی روحانیت کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا حضور نے صرف سینے پر ہاتھ رکھا تو مجھ پر یہ کیفیت اخلاص اور یقین کی پیدا ہو گئی اور دل میں آنے والا شک یکسر ختم ہو گیا اور یقین اس درجے پر آ گیا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. کہنے کے میرے بدن سے تیزی سے پسینہ اترنے لگا. جو خیال میرے دل میں آیا تھا انسان آ گیا، لیکن خیال ان کے دل میں آ رہا اور حضور دیکھ رہے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، چھپانے کی بات نہیں، بتانی. قرآن کے درس میں یہ حدیث پڑھ کے سنانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو قرآن پڑھتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، تو جس کے سینے پر اترا ہے تو اس کے علم کی شان کیا ہوگا. تو سرکار نے عبی بن کعب کے سینے پر ایسے ہاتھ مارا، اور یہ سرکار کی عادت تھی. جیسے فتح مکہ میں ابو سفیان جب اسلام لائے، کیسے لائے؟ کیوں جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے سارے علاقوں کو دیکھ رہے تھے، تو ابو سفیان کیونکہ قریش کے سردار تھے تو حضور کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ان کے دل میں خیال آیا اگر یہی بادشاہی چاہیے تھی تو پہلے لے لیتے. دل میں خیال آیا یہی بادشاہی چاہیے تھی تو پہلے لے لیتے، اتنی جنگیں نہیں ہوتی، اتنی لڑائیاں نہیں ہوتی،
حضور نے مڑ کے حضرت ابو سفیان کو دیکھا اور ان کے سینے پر جب ہاتھ مارا تو انہوں نے کہا جب آپ لشکر لا رہے تھے نا اس وقت تو آپ کے خدا کے ایک ہونے کو میں نے مان لیا تھا، لیکن آج جو آپ نے میرے دل پر توجہ کی نا تو آج میں دل سے کہتا ہوں اشہد انک رسول اللہ. حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ کے والد، ان کے ایمان پڑھ کر دیکھیے، باقاعدہ حضور کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ارادتاً انٹینشن انہوں نے خیال نہیں لایا، لیکن جب مکے کا دورہ حضور کر رہے تھے فتح مکہ کے بعد، کیونکہ ساری جاگیر کے مالک حضور ہو گئے تھے، حکومت تو ان کی تھی نا، حضرت ابو سفیان قریش کے سردار تھے، تو ان کے دل میں خیال آ گیا، کیونکہ ہاتھ سے تو نکل گیا، خیال آ گیا کہ اگر یہی سب چیز چاہیے تھی تو پہلے بتا دو. دل میں گزر رہا ہے خیال اور وہ خود حیران ہے کہ کیا بات دماغ میں آ رہی ہے، خیال لایا تو نہیں جاتا، غیر ارادی طور پر آ رہا ہے. سرکار نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا ابو سفیان باز آؤ، اور ہاتھ جب مارا حضور نے تو کہا کہ اب آپ جب غلغلے سے لوٹے تھے فتح مکہ میں، اس وقت میں نے آپ کے عروج کو دیکھ کر، کیونکہ ہمارے لات عزا سب فیل ہو گئے اور آپ کے رب نے آپ کو عروج دے دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، آ گئی رب کی مدد اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو کہا میں نے رب کو تو اس وقت واحد مان لیا تھا، لات عزا منات کی محبت اسی وقت میرے دل سے گئی کہ اگر وہ آج ہوتے تو ہماری مدد کے لیے آتے، لیکن آپ کا رب حق ہے جس نے آپ کو مکہ میں عروج عطا فرمایا، اور آج جو آپ نے میری دل کی کیفیت دیکھی ہے تو میں نے اس بات سے مان لیا کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. سچے لوگ تھے، دشمنی بھی کی تو اعلانیہ کی، جب قبول کیا تو کہا اب میں اپنے دل سے مان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. سرکار کے وصال پاک کے بعد جنگ یرموک میں وہ گئے، ان کی آنکھ بھی شہید ہوئے، بلکہ فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ طائف کے اندر حضرت ابو سفیان موجود تھے، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث میں ہے کہ جب عبی بن کعب لے کر گئے حضور کے پاس اس کو، تو سرکار نے کہا تم دونوں نے صحیح پڑھا، تو عبی بن کعب پر جب یہ کیفیت آئی تو حضور نے سینے پر ہاتھ مارا تو نکا کہ میرے دل سے وہ خیال گزر گیا. تو پھر سرکار نے فرمایا عبی ایک بات بتاؤں تجھے، اس پر گفتگو ختم کرتے ہیں، فضائل آپ دیکھیں. کہنے کہ حضور کیا، یہ مسلم شریف کتاب القراءت کی حدیث ہے. کہنے کہ کیا، فرمایا میں نے اپنے اللہ سے یہی قراءت کے بارے میں سوال کیا تھا، کیونکہ جھگڑا تو تم میں لگا رہے گا، تو میں نے کہا تھا یا اللہ اس کو آفیشیل کر دے تاکہ جھگڑا ہی نہ ہو، ایک دوسرے کی تقلید نہ ہو، انکار نہ ہو. تو کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرما جب میں نے اللہ اپنے رب سے کہا نا یا اللہ ہاؤ من علی امتی، یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے ورنہ یہ دوسرے کی گردنیں ماریں گے. اللہ نے فرمایا حبیب ہم اجازت دیتے ہیں کہ تین قبیلے جو ہیں نا ان کی لہجے کو اپروف کرتے ہیں کہ تین لہجوں میں پڑھا جا سکتا ہے. کہا میں نے پھر رب سے کہا ہون علی یا اللہ میری امت آسان کر. رب نے پھر فرمایا کہ پانچ لہجوں کی اجازت ہے. کہتے میں نے پھر رب کی بارگاہ میں درخواست کی، حضور کہتے ہون علی یا اللہ میری امت کے بہت آسانی کر دے. فرمایا سات. تو یہ سات قرآت جو سباشر آپ کہتے ہیں سات قرآت کہتے ہیں، یہ اس مسلم شریف کی حدیث میں سات. پھر کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرما عبی بات یہ ہوئی کہ جب میں نے رب سے پہلی دفعہ سوال کیا تو تین، دوسری دفعہ سوال کیا آسانی کا تو پانچ، تیسری دفعہ سوال کیا تو پھر ہوا سات. تو رب نے پتا ہے عبی مجھے دوبارہ کہا حبیب تو نے تین دفعہ اپنی امت کے لیے مانگی آسانی، اب میں اس تین کے بدلے تین آپشن اور دیتا ہوں کہ تین باتیں جو تیرا دل چاہے مانگ لے بغیر کسی عطا کے، بغیر کسی حجت کے دے دیں. ان اس تین سوال پر تین اور مل گئے. یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، مسلم شریف کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں. تو عبی بن کعب تو پھر ہل گئے کہ حضور پھر آپ نے وہ جو تین، کیونکہ پہلے مانگ رہے تھے تو اس میں کم کم تھا، لیکن اب رب نے کہا کہ ابھی حبیب یہ تین چیزیں ہیں، دوبارہ تین دفعہ آپشن دیتے، تین دفعہ میں جو بھی مانگ زبان سے نکلے گا دے دیں گے. تو عبی بن کعب کہنے کہ حضور پھر آپ نے کیا مانگا؟ فرما میں نے پہلی بات اپنے رب سے یہ کہی اللہم اغفر لی امتی. اللہ پہلی دعا میں نے کہی یا اللہ میری امت کو بخش دے. کہا حضور ایک آپشن تو گیا، اب بچے دو. کہا حضور دوسرے آپشن میں آپ نے کیا کیا؟ فرما پھر میں نے کہا اللہم اغفر لی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے. تو عبی بن کعب کہنے لگے یعنی وہ آپشن مل رہا ہے کہ جو مانگے گا حبیب بغیر رکاوٹ کے دیں گے، اتنا کھلی اذن ہے اور ان کھلی اذن کے تین آپشن ہیں کہ تین کو ٹرائی کریں. ایک کو کیسے استعمال کیا؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے. کہا حضور دوسرا کیا تھا؟ فرما اللہم اغفر لی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے. کہا حضور وہ تیسرا کیا ہوا؟ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے فتأخرت الی یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم فرما ابی تیسری دعا کو میں نے سنبھال کر رکھا، فتاخر تو اس کو میں نے ڈیلے کیا ہے، الی یوم اس دن کے لیے جس دن قیامت لگے گی اور ساری خدائی امنڈ کر میرے پاس آئے گی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے ہی پاس آئیں گے، اس وقت یہ دعا میں دوبارہ جو آخری رہ گئی ہے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اللہ رب العالمین ان دعاؤں کے ثمر میں ہم جیسے بیکاروں کو بھی حصہ دے دے، اور ہمیں اپنی آخری سانس تک حضور کی امتی اور جو حضور سے عہد ہے، کیونکہ لالچ ہے ہمارے ساتھ، ہوس ہے، دنیا داری ہے، حالات ہیں، ہم اس کا شکار ہوتے ہیں اور ایمان دل سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس لعنت سے بچاتے ہوئے آخری سانس جو ہماری ہو اس وقت بھی قرآن، توحید اور حضور اور اسلام کی کامل اور شدید محبت اللہ باقی رکھے. ایک دفعہ بندہ بس ایمان پر چلا جائے نا تو یہ حدیثیں بتاتی ہے کہ نہ اس کو قبر دباتی ہے نہ آگ قریب آتی ہے، کیونکہ یہ رب کا کیا ہوا وعدہ ہے حبیب. اور حضور نے کہا میں نے آخری دعا قیامت کے لیے رکھی ہے، اپنے ان غلاموں کے لیے رکھی ہے جس دن ساری اور اتھارٹی، دیکھو اللہ حضور کو کیسی دے رہا ہے، یوم یرغب الی الخلق، ساری خدائی امنڈ کر میرے پاس آئی. کیونکہ حضور کا ایک نام ہے حاشر، اور حاشر کا معنی جب حضور سے کسی نے پوچھا حضور آپ کا نام، حضور فرماتے انا محمد انا احمد انا الماحی انا الحاشر انا العاقب، پانچ نام حضور نے بتائے. تو اس میں پوچھا گیا حضور حاشر کا کیا معنی ہے، تو حضور فرما خود حضور تشریح کرتے ہیں اس کو، فرمائے بخاری کی حدیث ہے ان الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرما حاشر وہ ہے جس کے قدموں میں ساری مخلوق آ کر کھڑی ہو جائے گی. اور یہی حضور نے فرمایا میں نے آخری دعا اپنی امت کے لیے اس وقت رکھی ہے جس وقت ساری خلق امنڈ کر میرے پاس آئے گی، یہاں کے اللہ کے عظیم نبی حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی جنت میں داخلہ لینے کے لیے پہلے میرے پاس آئیں گے، اور وہ جو وقت ہوگا جب خدا مجھے کہے گا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. حبیب دیکھ یہی وہ مقام تھا، کفار دنیا کے اندر تیرے خلاف بات کرتے تھے لیکن میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عسا ان یبعثک، ایک دن آئے گا جس دن ہم تجھے مبعوث کریں گے، تجھے بٹھائیں گے ایسے مقام پر جو مقام محمود ہے، یعنی میں رب ہو کر خود اور میری سارے بندے تیری واہ 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 واہ. یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. اللہ رب العالمین نے یہ عطا اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. حضور اللہ کے بندے ہیں، حضور اللہ کے کامل بندے ہیں، سید الانس والجن ہیں، رسول ہیں، لیکن اللہ نے ساری شانیں اللہ ہی نے عطا فرمائی، لیکن اللہ بیان یوں کرتا ہے جیسے سب ان کا ذاتی ہے. یہ انداز محبت ہے، یہ انداز اکرام ہے. اور جب بھی اہل سنت شفاعت کی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کے مقابلے پر نہیں کرتے، اسی انداز محبت میں کرتے ہیں جو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری خدائی امنڈ کر میرے قدموں پر آئے گی. وہ حضور کو کچھ نہیں آتا، الاعوذ باللہ، میں نے کہا کلمہ پڑھا، توبہ کر، توبہ کر، کیا بات کرتا ہے. حضور فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. سید کا معنی نیچے محدثین کرتے ہیں کہ سید اس کو کہتے ہیں جس کے حضور لوگ اپنی مشکلیں پریشانیاں لے کر جائیں اور وہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. تو میدان محشر کی سب سے بڑی پریشانی جہنم ہے، دور خدا کرے گا اور کروائے گا مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے. اللہ ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے، حاجی صاحب کے گھر میں برکتیں اتارے، تمام جو رشتہ دار دوست احباب آئے اللہ حاضری قبول فرمائے. یہ چند احادیث میں نے پڑھی ہے، اس کو وقتی نہ آپ سمجھیں نہ میں سمجھوں، اس کو ذرا دل میں رکھیں، یاد رکھیں، اور جب ہم یہاں سے رخصت ہوں تو یہ مبارک عقیدہ اور یہ مبارک خیال اور یہ مبارک بات ہمارے دلوں پر جمی ہوئی ہو تاکہ ہوس اور دنیا کی پریشانیاں ہمارے دلوں پر ایمان کے لیے غالب نہ ہو. وہ آخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین. سلام.